أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قاسم الجبارين وقاطع دابر المعتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العالمين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العلي العظيم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو درود پڑھیے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد جیسا کہ موضوع سخن اور عنوان گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری گفتگو وحدت اس کی اہمیت اور مسلم امہ کے جو مشکلات ہیں اور پاکستان میں جو ہماری مشکلات ہیں ان کے حل میں ان کو بہتر کرنے میں وحدت کا نقش رول اور کردار اس کی اہمیت اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا گھر اور ایک فیملی ہو چھوٹی سی اگر اس گھر میں انتشار ہو وہ گھر اضطراب کا شکار ہوتا ہے بے چینی کا شکار ہوتا ہے مشکلات کا شکار ہوتا ہے حوادث کے رحم و کرم پر ہوتا ہے اور وہ گھر بکھر جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اگر اس گھر میں انتشار شدت پیدا کر لے اختلاف شدت پیدا کر لے اور پھر آپس میں بات باہمی نزاع تک پہنچ جائے لہٰذا عقل مند یہی کرتے ہیں کہ اپنے اختلافات کو کم سے کم کرتے ہیں گھر کے اندر اور ان اختلافات میں شدت پیدا نہیں ہونے دیتے یہی قاعدہ کلیہ ایک قوم کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے ایک قبیلے پر لاگو ہوتا ہے ایک ملک میں بسنے والے افراد شہر میں بسنے والے افراد پر لاگو ہوتا ہے بالخصوص جب آپ کے دشمن بہت زیادہ ہوں اور دشمن آپ پر غلبہ پیدا کر کے آپ کے تمام جو پوٹینشیل ہے جو آپ کے ریسورسز ہیں ان سب کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے وہ آپ پر ہر طرح سے غالب آنا چاہتا ہے سیاسی غلبہ معاشی سماجی غلبہ حتیٰ کلچرل غلبہ آپ پر اپنا کنٹرول پیدا کرنا چاہتا ہے آپ مغلوب ہو جائیں دشمن یہ چاہتا ہے آپ کی طاقت ٹوٹ جائے دشمن یہ چاہتا ہے اس کا آسان ترین طریقہ ہے کہ مد مقابل کو تقسیم کر دو ٹکڑوں میں بانٹ دو تفرقے کا شکار کر دو ان کے اندر پائے جانے والے درونی اختلافات کو شدت بخشو ہوا دو ان کے درمیان نفرتیں کھڑی کر دو نفرتوں کی بلند دیواریں کھڑی کر دو کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں پھر انہیں دست بے گریباں کر دو ایک دوسرے کے ہاتھ گریباں میں ہاتھ ڈالنے والے بن جائیں نزاع کریں جھگڑیں لڑائیاں کریں دشمن ہو جائیں ایک دوسرے کے اور یوں یہ برباد ہو جائیں بکھر جائیں ٹوٹ جائیں اور یہ غلامی کی ذلت کا توغ گلے میں ڈال لیں ان کی انسانی کرامت ختم ہو جائے ان کی عزت پامال ہو جائے، ان کی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے۔ دشمن ایسے کرتا ہے۔ اس وقت دنیا اور جہان اسلام حساس دور سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمان ممالک کے اندر مختلف جگہ کے اوپر اس وقت مشکلات ہیں۔ آپ کے سامنے ویسٹرن ایشیا کے مسلمان ممالک کو دیکھ لیں، افریقہ کے بعض ممالک کو دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا میں بالخصوص ساؤتھ ایشیا کے ممالک کو دیکھ لیں، کس طرح یہ ایشیا کے حساس پوائنٹ، ہارٹ پوائنٹس مشکلات کا شکار ہیں، جنگ و جدال کا شکار ہیں۔ اور جنگ و جدال باہر سے مسلط ہوئی ہے اور اندر کے لوگوں نے ساتھ دیا اس کا۔ آپ دیکھ لیں ویسٹرن ایشیا کے ایک ایک ملک کو دیکھ لیں، آپ یمن سے شروع کریں، وہاں 2000 دن ہونے کو، بلکہ اس سے اوپر ہو گئے 2000 سے دن، 2000 دنوں سے زیادہ ہو گئے، وہاں جنگ ہے، وہاں مشکلات ہیں، وہاں بھوک ہے، وہاں علاج نہیں ہے، محاصرہ ہے، مرنے والے اور مارنے والے سارے مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے خون میں ہاتھ رنگ رہے ہیں، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، ایک المیہ ہے، محاصرے میں ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، عالمی ظالم قوتیں ہیں، ان کا منصوبہ ہے اور اس پر عمل مسلمان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، کس طرح دشمن ہمارے نفرتوں کی آگ کو ہوا دیتے ہیں اور اسے شعلہ ور کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بے گناہ قتل ہوتے ہیں، زندہ جلا دیے جاتے ہیں، معصوم بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ ملک کمزور ہو جائیں، کھوکھلے ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ آخر انسان کیسے ایسے ہو جاتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، اور اپنے سے اختلاف رکھنے والے مسلمانوں کو زندہ جلا ڈالے، انہیں ذبح کرے، اللہ اکبر کہہ کر بے رحم ہو جائے، سنگ دل ہو جائے، پتھر دل ہو جائے۔ عراق کے اندر ایسے ہی مقدسات کو ڈھانے کی بات کریں، مسلمانوں کی ہیریٹیج، جو تاریخی میراث ہے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ اگر ویسٹرن ایشیا انرجی کے ذخائر سے مالا مال ہے اور بہت اہم جگہ پر واقع ہے، تو ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی بہت اہم جگہ پر واقع ہے۔ 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیویٹی کا ہب ہے، 5 ارب انسان، ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ جہاں انرجی کے ذخائر ہیں، جہاں ایفیشنسی ہے، جہاں انرجی کے ذخائر نہیں ہیں، کمی ہے، ضرورت ہے، وہاں پر احتیاج ہے، ان کو آپس میں ملاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے، بہت عام جگہ پر پاکستان واقع ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ 5 ارب انسانوں کی کنیکٹیویٹی کا ہب ہے، بہت عام جگہ پر واقع ہے۔ جب بھی کوئی ملک یا کوئی ریجن اسٹریٹجیکلی اہم ہوتا ہے، اس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھریٹس بھی وجود میں آتے ہیں۔ اس کا جغرافیائی محل وقوع اس کے لیے خطرات اور تھریٹس کو بھی لے آتا ہے، اور عقل مند لوگ، عقل مند حکمران، سمجھدار لوگ، سمجھدار حکمران ان تھریٹس کا درست انالیسز کرتے ہیں، اور پھر ان تھریٹس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور تھریٹس کو اپورچونیٹیز میں بدلنے کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان اور پھر ویسٹرن ایشیا اور جان اسلام کے دوسرے مسائل, دوسرے ممالک, افریقہ کے مسلمان ممالک, اس سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں تو جغرافیہ وائز جڑے ہوئے آپس میں. سینٹرل ایشیا کے مسلمان ممالک, ساؤتھ ایشیا کے مسلمان ممالک, اور چلے جائیں پھر ویسٹرن ایشیا کے مسلمان ممالک, پھر افریقہ کے مسلمان ممالک, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ اس سارے ریجن کو, خطے کو, ان مسلمان ممالک کو توڑیں, ری سائز کر کے ری شیپ کریں. آپ جغرافیہ میں جا کے دیکھیں, نقشہ جا کے دیکھیں, ذرا اس کا میپ دیکھیں, کس طرح سے جڑے ہوئے آپس میں یہ ممالک, اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہیں پر آباد ہے. تو ان کو توڑا جائے, ری سائز کر کے ری شیپ کیا جائے. کیسے؟ ان کے اندر سے خود مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں, چاہے اندر, چاہے مسلمان ممالک اسے کے ساتھ لڑیں. یہ منصوبہ اور اس پر عمل ہو رہا ہے. لڑائیاں شروع ہیں, سالہ سال سے لڑائیاں شروع ہیں. اندرونی طور پر تفرقہ پھیلایا جاتا ہے تاکہ انہیں اپنی پڑی رہے اور قبلہ اول کبھی آزاد نہ ہو سکے, بلکہ مزید علاقوں پر ان کا قبضہ ہو اور وہ ایک گریٹر ملک بن جائے. تو پاکستان بھی اسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے, چونکہ پاکستان بہت اہم جگہ پر واقع ہے. پھر ابھی جو شفٹ آف پاور ہے ایسٹ کی طرف, ویسٹ سے ایسٹ کی طرف, اس کے اندر بھی پاکستان کا بہت بنیادی رول ہے. جیسے ویسٹرن ایشیا کا رول ہے, ایسی ساؤتھ ایشیا کا بڑا رول ہے اور پاکستان کا. اگر شفٹ آف پاور ٹورڈ ایسٹ ہونا ہے تو پاکستان کی سٹیبلٹی بہت ضروری ہے, پاکستان میں امن و امان بہت ضروری ہے, وگرنہ یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے. اگر یہاں پر مضبوط حکومت ہو, مضبوط سسٹم ہو, عوام آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہونا میں ایک قوم بن جائیں, پاکستان مسلم امہ کے اندر ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے. یہاں سنی بھی بہت بڑی آبادی میں ہیں, اہل تشیع بھی بہت بڑی اکثریت ہیں. ہمارے اہل سنت بریلوی بھائیوں کے بعد دوسری بڑی اکثریت پاکستان میں اہل تشیع ہے. پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے بہت اہمیت کی حامل ہے, اس لحاظ سے کہ پاکستان دنیا اسلام کے اندر ایک عظیم رول پلے کر سکتا ہے. مسلم امہ کے اندر ایک ایٹمی ملک ہے, پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت قاطع دین سے محبت کرتی ہے, اسلام سے محبت کرتی ہے. بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز. آپ دیکھیں ماہ محرم جب آتا ہے کس طرح سے لوگ مجالس اعضاء میں آتے ہیں, ماہ رمضان جب آتا ہے کس طرح سے لوگ نماز تراویح میں جاتے ہیں. یہ ان کے مذہب سے عقیدت کی نشانی ہے, مذہب کے قریب آتے ہیں. دنیا بہت سرمایہ خرچ کر رہی ہے کہ انسان اور لوگ مذہب سے دور ہو جائیں, مذہب کے قریب نہ جائیں, مذہب ان کی زندگی سے نکل جائے, یعنی خدا ان کی زندگی سے نکل جائے, دین ان کی زندگی سے نکل جائے, اور کمپلیٹلی وہ بیگانے کلچر, بیگانی تہذیب اور بیگانی آئیڈیالوجی کے اسیر ہو جائیں, اپنی آئیڈینٹیٹی کھو بیٹھیں, اپنی ہویت کھو بیٹھیں, اپنی شناخت کھو بیٹھیں, ان سے دینی غیرت اور حمیت ختم ہو جائے. پھر وہ جتنے بھی مقدسات کے خاکے بنائیں مسئلہ نہ ہو, مسجدیں ویران ہو جائیں, عبادت گاہیں ویران ہو جائیں. وہ اسی لیے جناب ثانیہ زہرا کے حرم کو ڈھا کے ختم کرنا چاہتے تھے, وہ اسی لیے مقدس مقامات کو ختم کرنا چاہتے تھے, ڈھانا چاہتے تھے, ختم کرنا چاہتے تھے, ہم سے ہماری میراث چھیننا چاہتے تھے کہ ہماری آئندہ نسلیں بھول جائیں ان چیزوں کو, مذہب ہماری زندگی سے نکل جائے, یا پھر ایسا مذہب ہمیں دے دیا جائے جو کہ وہ قاتلوں کا مذہب, وہ درندوں کا مذہب, وہ بھیڑیوں کا مذہب, وہ وحشیوں کا مذہب, یعنی ایک جیلی مذہب، تاکہ لوگ جتنی نفرت کر سکتے ہیں مذہب سے کر سکیں، اور یوں مذہب انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے. ہم یہی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب انسان کی زندگی کے لیے بہت عام ہے، دین انسان کی زندگی کے لیے بہت عام ہے. کیا امام فرماتے ہیں، وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ برأی مثل یزید، جب یزید جیسے حکمران بن جائیں پھر اسلام کی فاتحہ ہے. مذہب مٹ جائے گا، اسلام مٹا دیا جائے گا، اور میں اسلام اور مذہب کی خاطر قربانی دے رہا ہوں. جب اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں تو کیا کرواتے ہیں، مدینے کے اندر دربار ولید کے اندر کیا فرماتے ہیں، انا ایو الامیر انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، ہمارا نبوت کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا خاندان وحی کے ساتھ تعلق ہے، نبوت کے ساتھ تعلق ہے. انا اہل بیت النبوہ، نبوت یعنی وہ مقام جو خدا سے دین لیتا ہے وحی کے ذریعے، یا انک لتلقی القرآن من لدن حکیم، خدا سے وحی لے، خدا سے لیتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے دین. ان اہل بیت النبوہ، بیت نبوت بیت دین ہے، ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان، یعنی جہاں سے رسالت نکلتی ہے، ہم اس کی اہل بیت ہیں، ہم وہ کان ہیں. اور مختلف الملائکہ، جہاں ملائکہ آتے ہیں، سراپا خدا، عشق خدا، بندگی خدا، شب عاشور دیکھ لیں، یعنی خدا ہے. مولا کے آخری کلمات زخمی حالت میں سن لیں، رضن بقضائک و تسلیم لامرک لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیثین، یعنی خدا ہے، یعنی مذہب ہے، یعنی دین ہے. یہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، مذہب کو ہماری زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں کے بے ہدف بنانا چاہتے ہیں. ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون سے دور کرنا چاہتے ہیں. انا للہ ہمارا مبدا بیان ہو رہا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، خدا کی طرف سے، خدا ہے. و انا الیہ راجعون منتہا کیا ہے، خدا ہے، یہی سفر ہے، آئے بھی اس کے ہاں سے ہیں اور جانا بھی اسی کے ہاں ہے. انہوں نے اپنے ملکوں میں خدا کو گھر سے نکال دیا، دین سے نکال دیا، سسٹم سے نکال دیا، وہ اپنے چرچ بھی بھیج دیتے ہیں. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اسلام، دین، ہمارا قرآن، ہمارے دین کی تعلیمات، دینی حمیت اور غیرت ہم سے چھن جائے. لہذا اور ہم پر وہ غالب آ جائیں، اس لیے ان حساس خطوں کے اندر انہوں نے ہمیں الجھایا ہوا. اور دوسرا یہ کہ شفٹ آف پاور کو روک لیں ٹورڈ ایسٹ اور ایشیا کی طرح، اس کو بھی روکیں، ہم پر غلبہ رکھیں. اگر ایشیا کے حساس علاقے ڈسٹرب رہیں، ان میں الجھاؤ رہے، ان میں جھگڑے رہیں، لڑائیاں رہیں اور ڈسٹیبلائز ہوتے رہیں، تو یہ شفٹ آف پاور کا پروسیس بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور مسلمان ممالک بھی اسی طرح سے غلامی کا توق گلے میں ڈالے ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے. لہذا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے جب سے اس منحوس دیو نے اور ان ظالموں نے افغانستان میں قدم رکھا، چاہے وہ سوویت یونین تھا، چاہیے مغربی استعمار تھا، انہوں نے جنگ و جدال یہاں لے آئے، قاتل یہاں لے آئے، اور انہوں نے حساس خطے کو ہاتھیوں کی جنگ بنا دیا، بھیڑیوں کی جنگ بنا دیا، درندوں کی لڑائی بنا دیا. ہمارے پاک وطن کو، ہماری مادر وطن کو انہوں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، لینے دیا. ابھی تو اسے ٹوٹے ہوئے 8-9 سال ہوئے تھے، ایک बाजू उसका टूट गया था, एक हिस्सा इसका कट गया था इससे। उसको काटने के बाद फिर यहां पर एक नए सिरे से बर्बादी का सामना किया गया। पहले मशरकी पाकिस्तान के अवाम और मगरबी पाकिस्तान के अवाम में नफरत पैदा की गई, इतनी नफरत पैदा की गई कि वह दुश्मनी में बदल गई और हमारा पाक वतन टूट गया, 71 में टूट गया, 71 दिसंबर में टूट गया। काश हम उसे ना भूलते, हम याद रखते कि हम आइंदा एहतियात करेंगे, हम आइंदा किसी को नफरत नहीं फैलाने देंगे। पहले मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के बसने वालों में नफरतें पैदा करके दुश्मनी में बदला गया, फिर उसे तोड़ दिया गया। अब बाकी महंदा पाकिस्तान में हम नफरतें नहीं पैदा होने देंगे, इसे नहीं किसी को बर्बाद करने देंगे। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। अब यहाँ नए सिरे से नफरतों को हवा दिया गया, चिंगारियों को शोलावर कर दिया गया, कौमियत के नाम पर तकसीम है। काश हमारे वतन के बेटे इस तरफ तवज्जो करते, हमें तो उलझा के रख दिया गया, हमें तो सोचने भी नहीं दिया जाता। यलगार है इस वक्त नफरतों के पुजारियों की तरफ से, नफरतें काश्त करने वालों की तरफ से यलगार है। मादरे वतन टूटा, भूल गए। अभी दिसंबर आता है, 16-17 दिसंबर आता है, याद होता है किसी को आज हमारा वतन टूटा था हमसे, आज हम दो टुकड़े हो गए थे। कभी पाकिस्तान के अंदर सोग मनाया गया इसका, हम परेशान हुए? हरगिज। सबक लिया हमने, इबरत हासिल की? नहीं। अब बाकी बांदा पाकिस्तान दुश्मन के निशाने पर है। 40 साल पहले से नफरतों का एक नया तूफान लाया गया इस वतन के अंदर। लश्कर बनाए गए, सिपा बनाई गई। अजीब है ये लफ्ज सिपा, सिपा पाकिस्तान की सिपा, सिपा सालार, ये मुकद्दस अनामीन थे। सिपा बनाई गई, हुकूमत ने बनाई, हुक्मरानों ने बनाई, उस दौर की यही एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। और इस मुल्क के अंदर फिर सिलसिला शुरू कर दिया, तकफीर, काफिर काफिर के नारे, नफरतें शुरू की गई, नफरतों को फैलाना शुरू किया गया, कौमी तकसीम, महाजर, सिंधी, बलोच, पंजाबी, सरायकी, पश्तून, इस तकसीम को, इस जो एक नेचुरल यहाँ पर बासी यहाँ के बसने वाले लोग हैं जो यहाँ रहते हैं सदियों से, इसको भी जो गुलदस्ता खूबसूरत बनना चाहिए था, इसको भी खार बनाने की कोशिश की गई ताकि हम टुकड़ों में बट जाएं, हम तकसीम दर तकसीम हो जाएं। फिर मसलकों की तकसीम, मसलकों के दरमियान नफरत पैदा करके, इतनी नफरत पैदा की जाए हमें कौम ना बन सके, हम टुकड़ों में बट जाएं और सोसाइटी अपनी इज्तमाई ताकत खो बैठे। जो मुआशरा अपनी इज्तमाई ताकत खो बैठता है, कभी ना अपने हकूक के लिए उठ सकता है, ना उनका दिफा कर सकता है, ना अपने वतन का दिफा कर सकता है, मुश्किलात से निकालने में रोल नहीं प्ले कर सकता। जो आपस में उलझे हुए हों, जो आपस में दस बेगरेबा हों, वो कैसे वतन को बचा सकते हैं? लिहाजा अब बाकी मांदा पाकिस्तान दुश्मन के निशाने पर है। कत्लो गारत गरी की गई यहां पर भी, तकफीरियत को फैलाया गया पाकिस्तान के मुक्तदिर इदारों की सरपरस्ती में उस वक्त, और फिर बेगुनाह इंसान कत्ल हुए, बच्चे कत्ल हुए जो माओं से खुदा हाफज करके स्कूल और कॉलेज पढ़ने गए थे, उनके जनाजे घरों को लौटे, बाजार उजड़े, इबादत गाँव पर हमले हुए, मज़ारों पर हमले हुए, घर लुटे, हजारों लोग अपाहज हो गए। पाड़ा चिनार पाकिस्तान के में है ना, 5 साल मुहासरे में रहा, ہر طرف سے ان پر حملہ تھا، 5.5 لاکھ کی آبادی مرد و زن محاصرے میں تھے پاکستان کے اندر 5 سال، بسوں سے شناختی کارڈ دیکھ کر مارا گیا، قتل کیا گیا، گھروں میں گھس کے مارا گیا، معصوم بچے قتل ہوئے، عورتیں قتل ہوئیں، کوئی بچا؟ ہمارے ملک کے دشمنوں نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا، ہمارے جیش کے اوپر قبضہ ہوا، دہشت گردوں نے کیا، اور ملک کے اندر ایک سیکیورٹی کی حالت کو بدتر کر دیا گیا، دیکھتے رہے سب۔ کاش ایک دن یہ تحقیق ہو کہ بارڈر کے اوپر جنگ ہوتی ہے، یہ جنگ جو ہمارے اندر آئی یہ کس کی وجہ سے، کون لے کے آیا وطن کے اندر جنگ، کس کی پالیسیوں کا نتیجہ تھا جنگ وطن کے اندر آئی، اس لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہ سوچے ہی نہیں اس طرف۔ یہ جس دن پاکستان کے عوام کو پتا چل گیا نا، جس دن پاکستان کے عوام بیدار ہوئے، پھر وہ لوگ جو پاکستان کے اندر جنگ کو لائے ہیں نا، وہ کبھی نہیں محفوظ رہیں گے۔ بہرحال آج کا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں، حساس حالات ہیں، ٹائمنگز بہت اہم ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے تمام کے تمام شیعہ علماء، تمام شیعہ علماء، مراجع اعظام، بزرگان دین، تمام شیعہ اوکلا اور سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، سب یہ کہتے ہیں۔ ہم جب اپنے اہل سنت علماء سے ملتے ہیں یہاں پاکستان میں، ہم یہی کہتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں۔ اب اس وطن کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے، غلط بات ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کے مقدسات کی توہین ہو جائے، جو مسلمہ مقدسات ہیں۔ ہو اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کیا آیا، تمام شیعہ علماء فقار و مراجع کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اوکلا سمجھداروں کوئی بات نہیں ہے، ایک بات کی اتنی اہمیت ہے کہ پھر پورے مسلک کے خلاف لشکر کشی شروع ہو گئی، تکفیر شروع ہو گئی، اور بڑے بڑے مفتیوں نے لیڈ کرنا شروع کیا۔ کہنا کیا چاہیے تھا انہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا اے میرے پاکستان کے سیاہ سنی مسلمان بھائیوں، یہ کہتے کہ یہ ایک بندے کے قصور اور غلطی ہے، اس مسلک کی یہ سٹینڈ نہیں ہے، اس پورے مسلک کا یہ موقف نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا، کلمندی اس بات کا تقاضا کرتی تھی، سمجھدار لوگ اس بات کو کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے لشکر کشی ہوئی ایک مسئلہ کے خلاف، وحدت کی، یونٹی کی تمام کوششوں کو پاؤں تلے رون ڈالا گیا۔ آخر کیا اس سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا، مسلم امہ مضبوط ہو جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہرگز۔ گزشتہ کئی سال لشکر کشی ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، کامیاب نہیں ہو سکا کوئی، کوئی نہیں کامیاب ہوگا، البتہ پاکستان ہار جائے گا، پاکستان ہار جائے گا، یہ آگ میرے وطن کو جلا دے گی، یہ آگ نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن وطن کو خاکستر کر دے گی، یہ آگ اگر یہ آگ نہ بجھائے گی، اس کا راستہ نہ روکا گیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ نعرے دیکھیں کیا لگ رہے ہیں، گفتگویں دیکھیں ذرا کیا ہو رہی ہیں، اور اس کی باقاعدہ گراؤنڈ بنائے گی پہلے پاکستان کے اندر۔ تقریباً ایک سال سے یہ کام جاری تھا، ایک سال سے سوشل میڈیا پر نظر رکھنے والے لوگ اور باقی جو گفتگو پر نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا، ایک سال سے کام ہو رہا تھا کہ تکفیر جو پاکستان میں آخری سانسیں لے رہی ہے، جو مایوس اور نا امید ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ زندگی دینی ہے، اس کو دوبارہ حرکت میں لانا ہے، اس کو دوبارہ آکسیجن دینی ہے، آکسیجن دینی ہے، اس کو دوبارہ امید دلانی ہے، اس کو دوبارہ سپیس دینی ہے، سپیس گراؤنڈ دینی ہے۔ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ پاکستان کا، وطن کا، اسلام کا، دین کا، مسلم امہ کا دشمن ہے، انہی کا کام ہے جو اس وطن کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا گھس بیٹھی ہیں، دشمن کے منصوبوں پر عمل کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر. انہی ایام میں فرانس میں ہمارے آخری نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے چھاپے گئے، خاموشی. انہی ایام میں یورپ کے ایک ملک کے اندر قرآن کو آگ لگائی گئی اور بے حرمتی کی گئی، پاؤں تلے روندا گیا، خاموشی. یہ نشانیاں ہیں، یہ سائنز، علامتیں ہیں، کوئی نہیں بولا، چونکہ ابھی مشن اور تھا، مقصد اور دیا گیا، انہی لوگوں نے دیا ہوا ہے، انہی لوگوں کا کام ہے، یہاں استعمال ہو رہے ہیں. لہذا یہ پاکستان میں اب شروع ہے سلسلہ. پھر گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی ایک خاص مسلک کے خلاف. کرونا آیا، کہا زائرین کرونا لے کے آئے ہیں، نفرت پیدا کرو زائرین کے خلاف. میڈیا ٹرائل کیا گیا ہمارا پورے پاکستان کے اندر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا ٹرائل، میڈیا ٹرائل کیا گیا ان غریب لوگوں کا جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو زمین ہی سفر کرتے ہیں، مشکل ترین سفر کرتے ہیں، کٹھن سفر کرتے ہیں، ان میں بچے، عورتیں، بوڑھے، غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر، غالباً اکثر ایسے ہیں. 50-50 دن کرنٹائن سینٹر میں رکھا گیا ان کو، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں بند کر کے لایا گیا بارڈر سے. کیا کہا گیا؟ زائرین کرونا لے کے آئے ہیں. لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک زائر بھی کرونا وائرس سے فوت نہیں ہوا، اور وہ کرنٹائن سینٹرز میں بند رہے، انہیں کسی نے باہر نہیں نکلنے دیا. یہ ٹرائل شروع ہو گیا، میڈیا ٹرائل، مذہب کے خلاف بھی تھا اور اہل تشیع کے خلاف بھی تھا، کیونکہ دین اور مذہب کہتا ہے کہ آپ مقدس مقامات کی زیارت کریں، روضہ رسول کی زیارت کریں، جنت البقیع کی زیارت کریں، اہل بیت اطہار کے مقامات مقدسہ کی اور اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کو جائیں، یہ دین اور مذہب کہتا ہے. ایک تو زیارت کو روندا گیا، زیارت کے خلاف کام ہوا، یعنی مذہب کے خلاف کام ہوا، ایک مسئلہ کے خلاف کام ہوا. عجیب ہے، کوئی سوچے تو صحیح. پھر تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ تبلیغی جماعت والے کرونا پھیلا رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے کرونا. وہ جن تبلیغی جماعت والے بھی مذہبی ہیں، مذہب کے خلاف، یہ مذہبی لوگ زیارت پر جاتے اور کرونا پھیلاتے ہیں، اور تبلیغ کرتے ہیں کرونا پھیلاتے ہیں. کس طرح سے تحقیر کی گئی مذہب کی اور دین کی اور دینی ویلیوز کی. پھر اس کے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کے خلاف شروع ہو گئے، ان کے بارے میں گئے، ان کے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے لگے، اسلام نہیں لائے تھے. دیکھیں کس طرح سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، ان کی توہین کی گئی. سارا کچھ ہوتا رہا تاکہ تشنج پھیلے، تاکہ نفرت پھیلے، شدت پیدا ہو نفرت میں، اور دشمنی میں بدلا جائے اس کو، تاکہ جن کے ساتھ لڑائی ہو ان کا آپس میں. پھر تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ پنجاب اسمبلی میں پاس کیا گیا، ایک فرقہ وارانہ ایکٹ. پاکستان میں مسلکوں کی لڑائی چاہتے ہیں، مسلکوں کی لڑائی، تاکہ مسلک لڑیں تو پھر یہ ہو جائے، ایک تھا تیتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. کو لڑاؤ، ختم کرو ان کو. ایک پاکستان کے اندر مسلکی ٹکراؤ کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، نفرتیں اور بڑھانے کے لیے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ یہ بنایا گیا. جو نہیں آیا تو اتنی نفرتیں پھیلی، آ گیا تو کیا کچھ ہوگا. قانون پاکستان کے اندر موجود ہے، ان کو اپلائی کریں. قانون پر عمل نہیں کرتے، اور ایک اور قانون، پھر ایک اور قانون، پھر ایک اور قانون. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کو ایک مسلکی پاکستان بنائے گا، یعنی پاکستان میں مسلکی جنگ ہوگی، لڑائیاں کرانا جاتا ہے، پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان کسی مسلک کا پاکستان نہیں تھا، مسلم پاکستان تھا۔ اگر اس وقت مسلکی پاکستان بنانے کی جدوجہد ہوتی، کبھی پاکستان نہ بنتا، کبھی نہ بنتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھا، علامہ اقبال اہل سنت تھے۔ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا بنیادی رول ہے پاکستان بنانے میں، ایک مصور پاکستان ہے، مفکر پاکستان ہے، اور دوسرا قائد اور لیڈ کرنے والا، اور پاکستان بنایا۔ لہذا پاکستان مسلکی پاکستان نہیں بنایا گیا تھا، مسلم پاکستان بنایا گیا تھا، مسلم پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں۔ اس لیے یہ سلسلہ شروع ہوا، تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ، اصل میں بنیاد اسلام کو منہدم کرنے والا ایکٹ تھا، وہ بنیاد اسلام کو برباد کرنے والا ایکٹ تھا، وہ جس نے نفرتوں کی آگ اور بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد پھر محرم کے ایام میں ایک مفتی صاحب نے کہا کہ شیعہ گمراہ فرقہ ہے، ماشاءاللہ، یہ کیا باتیں ہیں؟ مفتی صاحب آپ بعد میں بھی کہہ لیتے، پہلے کہہ لیتے، آپ نے لکھا بھی ہوگا، ضروری ہے محرم کے ایام میں آپ کا یہ کہنا؟ اور پھر جیسے میں نے پہلے کہا، بہانہ تلاش کیا جا رہا تھا، گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی، ہر کوئی یہ پریڈکٹ کر رہا تھا، پیشن گوئی کر رہا تھا، انالیسز کر رہا تھا کہ اس محرم کے اندر فساد پھیلایا جائے گا۔ ایک ملک کا سفیر ایس پی سے لے کر کس کس کو نہیں مل رہا ہے، کس کس کو نہیں مل رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں خرچ ہو رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یوں اتنا تو ہمارا کوئی وزیر ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں لوگوں سے ملا ہوگا، کوئی حکمران نہیں دوڑا ہوگا، بھاگا دوڑا ہوگا، ادھر ادھر لوگوں سے ملے، رابطہ کرے، جتنا ایک ملک کا سفیر یہ کر رہا ہے۔ اور جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سفارتی آداب، سفارتی پروٹوکول کے خلاف ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، ملک کو نا امن کیا جائے، وحدت کی فضا ختم ہو جائے اس وطن کے اندر، پھر دیکھ لیں آپ کیا ہوا، پھر لشکر کشی، اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ان مظاہروں میں، وہ جملے انسان زبان پر نہیں لا سکتا۔ یزید ملعون کو زندہ باد کہا گیا، ہمارے مفتیان کرام کو، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بزرگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کیا ہوا ان کے ساتھ، کس نے کھیلا ان کے ساتھ، ایک مسلک کے خلاف لشکر کشی، یہ کسی طرح سے بھی قابل توجیہ نہیں ہے، کسی بھی طرح سے قابل توجیہ نہیں ہے۔ ایک بندے کی غلطی اور پورے مسلک پر حملہ، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ منصوبے کے تحت ہوا ہے تاکہ وطن کے اندر اتنا اس کو ڈسٹیبلائز کر کے پیرالائز کر دیا جائے، یہ سی پیک، یہ شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ، یہ سارے کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف سے منی نیٹو بن رہا ہے اس ریجن کے اندر، چار ممالک پر، جس میں ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، ہمارے ایسٹ میں جو واقع ہمسایہ ملک ہے وہ بھی ہے، اور ممالک بھی ہیں۔ تو باقاعدہ ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک منی نیٹو بن رہا ہے دوبارہ اس ریجن کے اندر، بڑے تحولات آنے والے ہیں، تبدیلیاں آنے والی ہیں، چینجنگ آنے والی ہے، پاور موونگ کنڈیشن میں ہے، ری سائز ہو کے ری شیپ ہونا ہے اس نے۔ پاکستان ان حالات میں کیسے سروائیو کرے گا سوائے وحدت کے، سوائے اکٹھا ہونے کے، سوائے اپنے تمام ڈفرینسز کے ساتھ جینے کے، مل کر ان ڈفرینس کے باوجود مل کر جینے کے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو شکست نہیں دے سکتا، نیچا نہیں دکھا سکتا۔ ہاں البتہ فتنہ گھروں کو شکست دی جا سکتی ہے، نگیٹیوٹی پھیلانے والوں کو شکست دی جا سکتی ہے. کیسے؟ تفرقے کے مقابلے میں یونٹی کے ذریعے, نفرتوں کے مقابلے میں محبت کے ذریعے, نگیٹیوٹی کے مقابلے میں پازیٹیو سٹینڈز لے کر, پازیٹیو اقدام کر کے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. یہی ہمارا دین کہتا ہے, یہی ہمارا اسلام کہتا ہے, یہی ہمارا قرآن کہتا ہے, یہی ہمارے مکتب کی مذہب کی تعلیمات کہتی ہیں. لہذا اس وقت تمام سمجھدار اکلا علماء سب کی ذمہ داری ہے, اے میرے اہل سنت بھائی, اے میرے اہل سنت جوان, اے میرے اہل سنت بزرگ مفتی مفتیان کرام, بزرگ مفتیان کرام, اے علماء اہل سنت, اے اہل حل و عقد, اے اہل قلم, اے میرے سنی بھائیو, جیسے میں نے پہلے بھی گفتگو میں کہا ہے, آپ ہمارے صرف بھائی نہیں ہیں, ہماری جان ہے, جان ہے. آپ نے دیکھ لیا یہ لشکر کشی جو مظاہرے شروع کرائے گئے کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے کے لیے, مولا علی پر سب و شتم ہوا ان مزاروں کے اندر. کدھر لے کے جا رہے ہیں آپ کو یہ لوگ؟ ہم نے تو نہیں کہا جناب سیدہ کائنات کی توہین کی کہ اہل سنت نے یہ کیا ہے. ہم نے 20,000 سے زیادہ جنازے اٹھائے, ہم نے تو نہیں کہا اہل سنت نے ہمیں قتل کیا ہے. ہم نے 100 جنازے اٹھا کر بیٹھ کے احتجاج کیا, ہم نے تو نہیں کہا اہل سنت نے کیا ہے. ہم نے مسلک کو تو نہیں بلیم کیا, ہم نے کہا کچھ دہشت گرد تکفیری لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں جو اس طرح کی تکفیری نعرے لگے, ہم تو نہیں کہتے سنی لگا رہے ہیں. ہم تو اہل سنت مسلک کو نہیں کوئی انڈر کوشچن لا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے کہ شرارتی لوگ, تکفیری لوگ, نفرتیں پھیلانے والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ اہل سنت نہیں کہہ رہے. یہی عقل مندی ہے اے میرے سنی بھائی. ہمارا وطن مشکلات کا شکار ہے, اور اے میرے شیعہ بھائی, ہمارے علماء بزرگان نے الحمدللہ اس تمام عرصے کے دوران بہترین حکیمانہ مدبرانہ اور تئی سمجھداری کے تحت سٹینڈ لیے ہیں اور موقف اپنایا ہے. اور اس کے علاوہ اہل سنت کے اندر بھی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے واقعا مدبر ہونا کا ثبوت دیا ہے, اور اس فتنے کو صحیح سمجھا ہے انہوں نے. لہذا اس وقت انہی عقل مند سمجھدار علماء کو آگے ہونا چاہیے, اور شیعہ جوان, سنی جوان, آپ بھائی ہو آپس میں, آپ آخری نبی کے ماننے والے ہو, آپ کا قرآن ایک ہے, آپ کا نبی ایک ہے, آپ کا کعبہ ایک ہے, آپ کا خدا ایک ہے, آپ کی قیامت ایک اور معاد ایک ہے. اس لیے آئیں ان فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں, مل کر ہم روکیں اس فتنے کو. لہذا اربعین سید الشہداء ہم پاکستان میں, شیعہ سنی تمام حسینیوں کی یونٹی کے دن کے طور پر انشاءاللہ اس کو برگزار کریں گے. ہم سب نکلیں گے, آئیں گے, شیعہ سنی اکٹھے ہوں گے, جو حسینی ہیں, جو نواسے رسول سے عشق رکھتے ہیں, جو اہل بیت سے عشق رکھتے ہیں, سب شیعہ سنی. ہم دشمن کو شکست دیں گے اس دن, وہ اس کے تمام کے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے. ہم اس طرح سے نکلیں گے, وہ پاکستان طاقتور ہو جائے گا 20 سفر کو انشاءاللہ. پازیٹیوٹی کو طاقت ملے گی, یونٹی کو طاقت ملے گی, محبت کو طاقت ملے گی, غیرت اور حمیت کو طاقت ملے گی, شعور کو طاقت ملے گی. اور کشمیر کے مظلوموں کو ایک پازیٹیو میسج جائے گا, جو پریشان ہیں, بے چین ہیں آج کل پاکستان کے حالات سے. اور اسی طرح سے فلسطین کے مظلوموں کو پازیٹیو میسج جائے گا, گھبراؤ نہیں, اس وطن عزیز کے اندر عقل مند سمجھدار لوگ موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی تکفیریت کو, دہشت گردی کو, نفرتوں کو شکست دے گی تھی, اب بھی دیں گے. لہذا ہم مایوس نہیں ہوں گے, نا امید نہیں ہوں گے, ہم اپنے سفر جس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے. میں اپنے اس لیے جہاں جہاں بھی ہم ہیں شیعہ سنی ہمیں اور قریب ہونا چاہیے ایک دوسرے کے. دوستو دنیا کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کا کی اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی, لہذا یونٹی کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے. دشمن کمین میں رہتا ہے, ذرا سی بھول چوک ہو جائے وہ وار کرتا ہے, لہذا ہمیں باشعور رہنا ہے, اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. اہل تشیع علماء کو بھی اور ہمارے بانیان مجالس کو سب کو چاہیے کہ نفرتیں پھیلانے والے لوگوں کو ممبر پر نہ آنے دیں. سمجھائیں لوگوں کو, بٹھائیں لوگوں کو. متحمل نہیں ہمارا وطن اس طرح کی فضا کا, لہذا ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جوانوں کی, علماء کی, بانیان مجالس کی, عہدیداروں کی بھی ذمہ داری ہے. ایسی اہل سنت بھائیوں کے اندر بھی جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں اور ہم ان چیزوں کو اس حالت صورتحال کی اصلاح کریں اور ہم آگے بڑھیں. سوسائٹی کی اجتماعی طاقت ٹوٹ جائے تو معاشرہ اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا. یزید نے اس وقت اسلامی معاشرے کی طاقت توڑ دی تھی, توڑ دی تھی. فرعون کے بارے میں بھی ہے کہ فرعونی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں کو گروہ میں بانٹتے ہیں, گروہ میں بانٹ کے کمزور کر کے ان پر مسلط رہتے ہیں. یا استخفا قومہ, اپنی قوم کو اس نے خفیف کیا, سبق کیا, ہلکا کیا, اس کی طاقت چھین لی, سبق ہو گئی قوم, پھر وہ فرعون کی اطاعت کرنے لگے. دنیا کے مظلوم ہمیں دیکھ رہے ہیں, خدا ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے نبی پاک کی روح ہمیں دیکھ رہی ہے, شہداء کی پاک کروا ہمیں دیکھ رہی ہیں. وہ لوگ, وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو وطن بنتے وقت جو راستوں میں گم ہو گئی, جن کی عصمت لٹ گئی, جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی, وہ ہمیں دیکھتی ہیں, ان کی ارواح میں دیکھ رہی ہیں کس کھیل میں لوگ لگ گئے ہیں, کس کھیل میں لوگ لگ گئے ہیں, یہ کیسا گھنونا کھیل شروع کیا ہے دین اور مذہب کے نام پر لوگوں نے. لہذا ہم نے اس کا راستہ روکنا ہے. ہم حسینی ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو موت کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں, ہمت ہارنے والے نہیں ہیں. ہاں ہمارے دل پتھر نہیں ہیں, ہم کسی القلب نہیں ہیں, ہماری آنکھیں خشک نہیں ہوئی ہیں, ہمارا دل درد محسوس کرتا ہے, اس کے اندر احساس مرا نہیں ہے, احساس درد مرا نہیں ہے. لہذا یہ بھی کربلا کا اثر ہے کہ وہ دلوں کو بے درد نہیں ہونے دیتا, دلوں کو پتھر نہیں ہونے دیتا. کربلا کا غم نواس رسول کا غم, اور یہ غم کمزور بھی نہیں ہونے دیتا, طاقتور بناتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. یہ غم مقدس غم ہے, یہ مقدس ترین رنج درد اور غم یہی ہے جو انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے, مرتا نہیں ہے. لہذا یقین کر لیں, کچھ تصور تو کریں نا ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی, کبھی ذہن میں تو لائے کہ کس طرح سے راستے میں وہ گم ہو گئیں اور اس دنیا سے چلی گئیں, مر گئیں. وہ جوان, وہ بچے جو راستے میں مار دیے گئے, وہ بوڑھے جو مار دیے گئے, جو گھروں سے نکلے تھے کہ اسلامی ملک میں زندگی گزاریں گے, مسلم ملک میں زندگی گزاریں گے, ہم جو یہاں ہیں, جو پہنچ گئے, جو یہاں رہتے تھے, ہمیں کیسے کا احساس ہے, ہم انہیں یاد رکھتے ہیں, ہم کتنے جلدی بھول جاتے ہیں, کتنے جلدی چیزوں کو بھلا دیتے ہیں اور پھر روزمرہ کے امور میں الجھ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آنے والا اربعین سید و شدہ، چونکہ اس دفعہ لوگ کربلا مولا کی طرف نہیں جا رہے، راستے بند ہیں، تو پاکستان کے اندر دنیا دیکھے گی کیسے ہمارے زن ہو، جیسے وہاں پر اربعین میں چھوٹے بڑے، عورتیں، بوڑھے، بیمار، صحت مند، کیسے نکلتے ہیں، کیسے انسانیت کی تمام جو فضیلتیں انسانوں کی وہ وہاں پر جلوہ گر ہوتی ہیں، کیسے وہاں اثار ہوتا ہے، فداکاری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، انسان دوستی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، کیسے وہاں پر عجز و انکساری ہوتی ہے، توازو ہوتی ہے، جتنی بھی انسانی فضیلتیں ہیں، کیسے وہاں پر امن و امان ہوتا ہے، کس طرح سے امن و امان ہوتا ہے، کس طرح سے خواتین بچے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا. انشاءاللہ پاکستان میں ہم یہ اربعین اسی طرح سے ہوگا، ہماری بچے سارے نکلیں گے، ثانیہ زہرا کو سلام کہتے ہوئے نکلیں گے، کربلا کے مولا حسین جس نے حل من ناصر ینصر نہ کہا تھا، لبیک یا حسین کہتے ہوئے نکلیں گے، اور اربعین سید و شہدا کو پاکستان کی تاریخ کا تاریخی اربعین بنا دیں گے، ایک تاریخی اربعین ہوگا انشاءاللہ. آپ کی دعائیں چاہیے ہمیں، لہذا ہر ایک کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے، ہر ایک کو خود بینر بنانے چاہیے، ہر ایک کو خود کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست کرنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، ہر ایک ڈالے حصہ، اور دعوت دیں گے انشاءاللہ، سب لوگ آئیں گے، اہل سنت بھائی، شیعہ بھائی، حسینی، کوئی امام حسین سب کا ہے، صرف شیعوں کا نہیں ہے، سب انسانوں کا ہے، وہ پوری بشریت کا ہے، ہر مظلوم کا ہے انشاءاللہ. اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی، شاید دشمن کی یہ کوشش تھی کہ کربلا کے پاکیزہ خون کو کربلا میں ہی دفن کر دے. کربلا، ثانیہ زہرا جو شہیدوں کی وارث ہے، پاکیزہ ترین شہیدوں کی وارث ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، مقدس ترین خونوں کی میراث کی وراثت اور وارث ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک عظیم مکتب کی میراث کی وراثت کی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری جو ثانیہ زہرا کے کندھوں پر آئی تھی، میری شہزادی کے کندھوں پر، میری شہزادی کے کندھوں پر، بڑی عظیم شہزادی ہے. میں نے بعض علماء سے بھی سنا ہے، مکہ سے جب یہ قافلہ چلنے لگا 8 ذی الحجہ کو، تو قافلہ رخصت ہونے سے پہلے آقا و مولا ابی الفضل عباس اپنے گھر سے نکلے، جام حکیم تھے، آپ کو پتا ہے کہ 3 شعبان سے مکہ میں قافلہ حسینی موجود تھا، کہاں گئے؟ ثانیہ زہرا کے جہاں ٹھہری تھی دروازے پر، گلی میں لوگ تھے، بی بی کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے عباس نے بلند آواز میں کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سر جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، سر جھکا لو، سب نے دیوار کی طرف منہ کر کے سر جھکا لیے. لوگوں نے کیا دیکھا؟ میری شہزادی نے دروازے سے باہر قدم رکھا ہے. حضرت قاسم کرسی لے آئے ہیں، حضرت عباس نے زانو دھورا کیا ہے، حضرت علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا ہے، اور میرے حسین نے بازو پکڑ کے سوار کیا ہے، اور شہزادی سوار ہو گئی. یہ قافلہ ایسے ہی چلتا رہا، میری شہزادی کو قاسم ابن حسن، علی اکبر، جوانان بنی ہاشم، مولا ابو الفضل عباس خود اہتمام کرتے تھے، خود، اور شہزادی سوار ہوتی تھی. کربلا آنے کے بعد میری شہزادی بہت بے چین تھی، بہت مضطرب تھی. 9 محرم کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جب دشمن کی فوجوں نے خیموں کا رخ کیا، مولا حسین جو کرسی پہ خیمے کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور قبضۂ تلوار پہ سر رکھا ہوا تھا، اور آنکھیں بند تھیں، بے چین ہو کے کہا، بھیا دیکھ نہیں رہے، دشمن کی فوجیں خیموں کی طرف آ رہی ہیں. میری شہزادی مختلف مراحل اضطراب کے نظر آتے ہیں بی بی پر, شب عاشور بھی نظر آتے ہیں, روز عاشور بھی نظر آتے ہیں, بالخصوص جب ودا کر رہی تھی میرے حسین کو. آخری ودا بہت اضطراب تھا میری شہزادی کو, بار بار کہتی تھی محلن محلن یبن زہرا, محلن محلن یبن مصطفیٰ, میرے ماں جائے تھوڑی دیر اور ٹھہر جا, تھوڑی دیر اور ٹھہر جا, لے تو زبدہ من کا, تجھے دیکھ کے مجھے حوصلہ ملتا ہے حسین, میرے دل کو قرار ملتا ہے, ٹھہر جا تھوڑی دیر اور. یک مرتبہ میرے حسین نے دست ولایت کو میری شہزادی کے سینے پر رکھا. بی بی کا اضطراب کیوں تھا جب امام وصیتیں کر رہے تھے, یتیم تیرے حوالے, بیویاں تیرے حوالے, میری بہن بہت مشکل سفر درپیش ہے, کٹھن سفر درپیش ہے, مشکلات دیکھنی ہوگی, شاید زبان حال یہ بازار دربار سب دیکھنے ہوں گے, مشکلات میں مسائب میں سب کچھ آتا ہے نا. میری بہن حوصلہ کرنا, میری بہن حوصلہ کرنا, اب خود بتلائے نا, جب ایک شہزادی کو یہ علم ہو جائے اب میں اسیر ہو جاؤں گی, میرے سر سے چادر چھن جائے گی, میں بازاروں میں پھیرائی جاؤں گی, میں درباروں میں لے جائی جاؤں گی. بہن یہ مشن اور مقصد ہے, اضطراب تو ہے نا. ایک غیرت مند بی بی, غیرت مند شہزادی جو اپنی ماں اور نانا کی قبر پہ بھی کبھی دن کی روشنی میں نہیں گئی تھی, علماء نے لکھا رات کے وقت جاتی تھی, اور حسنین شریفین ساتھ ہوتے, مولا علی ساتھ ہوتے, اور آگے بڑھ کر چراغ حرم کو بجھا دیتے تھے. اس طرح اس وقت تک رہا, ایک دفعہ میرے مولا حسین نے دست ولایت کو شہزادی کے سینے پر رکھا اور میری شہزادی کو قرار مل گیا, قرار مل گیا, اور میری شہزادی جب شہادت مولا حسین کے بعد شام غریباں آئی, آپ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کس قدر عظمت اور کس قدر صبر اور شجاعت نظر آتی ہے. دشمنوں نے شمر ملعون نے لاش امام حسین کو پامال کرنے کے بعد ایک گھڑ سواروں کا گروہ اور دستہ جمع کیا اور خیام حسینی کے قریب لا کر بلند آواز میں کہا, ادخل الخیام وسرکو متاع, سارے داخل ہو جاؤ تم خیموں میں, اب روکنے والا کوئی نہیں بچا, اب روکنے والا کوئی نہیں بچا. ابی الفضل عباس کا اتنا روب تھا نا, میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ دشمن کی فوجوں میں یہ کہا گیا تھا کہ عباس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے ہماری فوجوں میں, ان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. اب کوئی نہیں بچا تمہیں روکنے والا, جو لوٹ سکتے ہو لوٹو, خیموں میں داخل ہو جاؤ. یہ ظالم خیموں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے خیموں میں شہزادیوں کے سروں سے چادروں کو چھیننا شروع کیا, نیزوں سے سروں سے چادروں کو اتارا. میری شہزادیوں کے سر زخمی ہو گئے. اے مسلمان, یہ یزیدی فوج ہے جو آپ کے نبی کی بیٹی کے سر سے چادریں اتارتی ہے, یہ یزیدی نظام اور سسٹم ہے جو رسول کی بیٹی ہو جن کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینتے ہیں یہ ظالم, ان کے گھروں اور خیموں میں گھس جاتے ہیں پھر آگ لگا دیتے ہیں. میری شہزادیاں جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلتی ہیں, امام سجاد سے پوچھتی ہیں خیموں میں جل مریں یا باہر نکل جائیں, امام کہتے ہیں باہر نکل جاؤ. شہزادیاں خیمہ سے باہر آ جاتی ہیں, بکھر جاتے ہیں یتیم بچے سہرائے کربلا میں, جس کو جدھر کوئی راستہ ملتا ہے. آگ لگی ہے نا, خدا نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے, بھی تصور تو کرے اگر ایک گھر میں آگ لگے تو کس طرح سے لوگ باہر دوڑیں گے, گھر والے اس علاقے میں, زیادہ خاصا کسی اپارٹمنٹ کو آگ لگ جائے کیسے وہاں سے نکلیں گے. کئی بیویاں اور بچے ہیں, بہت زیادہ ہیں یہاں پر, کئی خیمے. جب آگ جل کے بجھ گئی, خیمے جل کے راکھ ہو گئے, میری شہزادی نے یتیموں اور بیویوں کو ڈھونڈنا شروع کیا, کچھ زندہ ملے کچھ کی لاشیں اٹھا لائی. یہ ثانیہ زہرا, شب عاشور اور شام غریباں آ گئی, ان یتیموں کو اور بیویوں کو جلے ہوئے خیموں کے قریب بٹھایا, گنج شہدا کے قریب بٹھایا, اور ان کو تسلیاں دیتی ہیں, زبان حال یہی ہے, بچوں گھبراؤ نہیں, میں موجود ہوں نا, سب کو تسلیاں دیتی ہیں. ایک جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ عزیزو سادات کے یتیم بچے اور بیویاں یہ کوئی جنگل اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے, ان کے گھر تھے, جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے والے نہیں تھے, مدینے میں ان کے گھر تھے, ان کا محلہ بنی ہاشم تھا, رسول پاک کے روضے کے قریب گھر تھے ان کے, یہ ان کو کبھی کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا, ان بچوں نے کبھی کسی سے تماچے نہیں کھائے تھے, یہ بچے اس طرح کے ماحول کے عادی نہیں تھے. پتہ نہیں کس طرح ثانیہ زہرا نے انہیں حوصلہ دیا اور تسلیاں دی, انہیں حوصلہ دے کے تسلیاں دے کے آرام کی حالت پیدا کر کے. میری شہزادی نے چوتھے امام سے بھی روایت ہے, بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور نماز شب شروع کی, شب عاشور بھی نماز شب پڑھی تھی, آج رات بھی پڑھ رہی ہیں. شب عاشور کھڑے ہو کے پڑھی تھی, آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. تھک گئی ہیں میری شہزادی, تھک گئی ہے میری شہزادی. میں نے تاریخی کتب میں پڑھا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ صفین میں لیلۃ الحریر برستے تیروں میں نماز شب پڑھی. عرض کروں گا مولا مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے, لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, مولا نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے. عزیزوں کے بے گور و کفن لاشے ہو, یتیم سہمے ہو موجود ہوں, سجدے میں سر رکھنا, بندگی خدا کرنا, نماز شب پڑھنا مولا بڑا مشکل ہے, ان سے منقطع ہونا بڑا مشکل ہے. میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص آدھی رات کے بعد جوان نماز شب کے لیے اٹھتا ہے, خدا فخر ملائکہ کے سامنے فخر و مباحت کرتا ہے, دیکھو میرا یہ بندہ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. عرض کروں گا میرے کریم رب, جب ایک عام بندہ تیرا عام حالت میں اٹھتا ہے نماز شب پڑھتا ہے, تم فخر و مباحت کرتا ہے, مجھے بتانا شام غریبہ آدھی رات کے بعد جب میری شہزادی نے تیمم کر کے, جب اس کا زر زخمی تھا, قریب سے میں بچے اور عزیزوں کے بے غور و کفن لاشے تھے, جب نماز شب پڑھی تھی تو نے کس کس کے سامنے خدایا فخر و مباحت کی تھی؟ یقیناً کہا ہوگا اے آدم, اے عیسیٰ, اے موسیٰ, اے شعیب, اے ابراہیم, اے انبیاء, میری زینب کی نماز شب کو دیکھو, تو نے فخر و مباحت کیا ہوگا کہ شجرہ طیبہ کا جو پھل ہے وہ کیسا ہے, شجرہ طیبہ کا جو نتیجہ ہے وہ کیسا ہے, کیسا ہے. کہا ہوگا اے حوا, اے آسیہ, اے مریم, اے ہاجرہ, اے سارا, اے پاک بیبیو, میری زینب کی نماز شب دیکھو, اے ملائکہ, اے جبرائیل و میکائیل, اے میرے ملائکہ, میری زینب کی نماز شب کو دیکھو, تہجد کو دیکھو. رات گزر گئی, 11 محرم کا دن آ گیا اور یہ قافلہ چلا. جب یہاں پہنچا تھا تو ان بیویوں کے سروں پہ چادریں تھیں, ان کے ہاتھ آزاد تھے. جب سوار ہونے لگی, شہزادی نے خود سب بیویوں کو سوار کیا, جب اپنی باری آئی ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ گودال قتلگاہ کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ نہر الکمہ کی طرف دیکھا, گویا عباس کو ڈھونڈ رہی ہیں. زینب کے قدر شناس عباس, کہاں گیا تو, تو تجھے کہا کرتا تھا کہ سر جھکا لو, آنکھیں بند کر لو عباس, اب تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں اور سواری پر کوئی محمل نہیں ہے, کوئی پردے کا بندوبست نہیں ہے, کہاں چلے گئے. بالآخر یہ قافلہ چلا, مقتل سے جب گزرا تو میری شہزادیوں نے اپنے آپ کو گرایا, سواریوں سے گرایا. علماء بیان کرتے ہیں اس طرح اتری جس طرح عباس بن بازوں کے اترے تھے. عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری ہیں. جب کوئی انسان گرتا ہے اترتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سنبھالتا ہے, میری شہزادی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. بہرحال اٹھی, کہاں ہی لاش حسین پر, پتھروں کے ڈھیر تلے لاش حسین کو دیکھا. عزیزو یہ کتنے ظالم تھے جنہوں نے مولا حسین کو شہید کیا, پیاسا رکھا, قتل کیا, تلواروں سے مارا, نیزے مارے, تیر مارے, سر کاٹ لیا, پامال کیا لاش کو, پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا. بی بی نے کیا دیکھا, میرے حسین کی لاش پتھروں کے ڈھیر تلے. پتھر ہٹانا شروع کیے, پتھر ہٹانے کے بعد پتہ نہیں کس طرح رسن بستہ ہاتھوں سے تیر نکالنا شروع کیے, پھر لاش حسین کو سیدھا کیا. میرا حسین سینے کے بل سویا ہوا تھا خاک پر, اور اس کے بعد میرے حسین کی لاشیں کو علماء نے بیان کیا, پتہ نہیں کیسے بند رسل بستہ ہاتھوں سے پامال لاشیں کو اٹھایا, اور یہی زبان حال ہے, میرے حسین میرے ماں جائے, میرے امام حسین میرے آقا و مولا حسین, میرے ماں جائے حسین تیری لاشا زمین پہ پڑا ہے, آ اپنی زینب کی آگوش میں آ جا, آ اپنی زینب کی آگوش میں آ جا. بڑی دیر تک اس زخمی قرآن ناطق کی تلاوت کرتی رہی, تجھے کہاں بوسا دوں, تجھے کہاں چھوؤں, تیرے بدن میں تو کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں ہے. علماء نے لکھا ایک مرتبہ جھکتے جھکتے مولا حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے, کتنی دیر رکھے رہے پتہ نہیں, لیکن جب لب ہلے تو خدا کو خطاب کر کے کہا, اے میرے مالک ہماری یہ قربانی قبول کر لے. دوستو میرا ایک سوال ہے, کیا مجبوری تھی میری شہزادی نے لاش حسین کو اپنی آغوش سے پھر خاک میں رکھ دیا؟ قیامت تک نہ رکھتی لاش حسین کو خاک پر, جو گرنے لگتا اللہ کا نبی ممبر میں خطبہ چھوڑ کے اترتا اپنے سینے سے لگا لیتا. بس یہی زبان حال ہے حسین, میں جانتی ہوں نا بہنیں بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی, تو میرا امام بھی ہے, میں کیا کروں, میرا بس نہیں لگتا حسین, میں قیدر بن گئی ہوں. تو نے بچوں کی حفاظت کی نصیحت کی تھی نا میرے حسین, دیکھ تو صحیح تیرے بچوں کو بچاتے بچاتے تازیانے کھا کھا کے میرے بازو سیاہ ہو گئے, اور جب قافلہ چلا جہاں تک مڑ کر دیکھ سکتی تھی, دیکھ کے یہی کہتی رہی, میرے حسین تیری زینب قیدن بن گئی. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسی علم الذین ظلموا ایام قلبین قلبون, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.